نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اسی ذات بابرکت کے لیے لائق اور مناسب ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا مالک و مختار اور تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کی طرف یا اس انسانیت کے پاس اپنے آخری نبی اور اپنے آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے کہ انسانی زندگی مختلف قسم کے واقعات سے گزرتی ہے. انسان کی زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں، آزمائش، پریشانی اور مصیبت کے لمحات بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ زندگی جسے کہتے ہیں، یہ زندگی اپنے ساتھ خوشی اور غم دونوں کو لے کر چلتی ہے، اپنے ساتھ دونوں کو لے کر چلتی ہے۔ یہ زندگی خوشی اور غم، اطمینان اور راحت، اور اس کے مقابلے میں تکلیف اور مصیبت کا سنگم ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کسی کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خوشیوں میں پریشانی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اسے اپنی خوشی کا احساس بھی نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ خوشی اور غم انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ، انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ انسان اگر اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے ان دونوں قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا اٹل قانون ہے، یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ انسانی زندگی جسے کہتے ہیں اس میں یہ دونوں قسم کے حالات آتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو بظاہر ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قومی حیثیت سے ہو یا پھر خاندان قبیلے کی بات ہو یا وہ فرد اکیلا ہو، اس کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ نظر آتی ہیں، خوشیاں کم دکھائی دیتی۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کسی سے بھی آپ کی ملاقات ہو، ملاقات بغیر کسی مصیبت یا تکلیف کے تذکرے کے اختتام کو نہیں پہنچتی۔ آج دو آدمی اگر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، موضوع کوئی بھی کیوں نہ ہو، حوالہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، گفتگو کی ابتدا کہیں سے کیوں نہ ہو، لیکن گفتگو کے دوران یا گفتگو کے اختتام میں انسان اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا تذکرہ کیے بنا نہیں رہتا۔ ایک طرح سے شکایت ہے، ہر کسی کو شکایت ہے کہ زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں ہیں۔ اور یہ احساس جب ضرورت سے زیادہ شدید ہو جاتا ہے، یہ احساس جب اپنی حد کو پھلانگ جاتا ہے، جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان اس مصیبت کی شکوے اور شکایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھتا ہے، اور کبھی وہ مقام بھی آتا ہے کہ نا سمجھی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے انسان ناشکری سے بڑھ کر کفر کے درجے میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کیا میں ہی ملا تھا کہ مجھ پر یہ ساری مصیبتیں ٹوٹیں، کیا ہم ہی لوگ ہیں سارے مسائل جھیلنے کے لیے؟ دنیا میں دیکھو فلاں آدمی کتنا خوشحال رہتا ہے، اس کے حصے میں یہ مصیبتیں کیوں نہیں آتی، مجھے پر کیوں مصیبت کے پیچھے مصیبت، یہ کیوں میرے ہی ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ انسان شکایت کا دروازہ کھول بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر احتیاط نہیں کرتا ہے تو کافر تک بن بیٹھتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک تجزیہ ہے، ایک انسانی زندگی کی صورت حال ہے جو ہم میں سے اکثر و بیشتر سبھی جانتے ہیں۔ آج کون ہے جس کے پاس پریشانیاں نہیں؟ کون انسان ہے جس کے پاس مسائل نہیں؟ ہر طرح کے مسائل، کسی آدمی کو اقتصادی مسائل، مال و دولت کی پریشانی ہے، غربت اور افلاس ہے، کسی آدمی کے پاس صحت اور تندرست کے تعلق سے پریشانی ہے، بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایسا ہے کہ خاندان قبیلے کے مسائل اسے پریشان کیے ہوئے، کوئی شخص ایسا ہے کہ اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اپنی بہو بیٹے کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہے۔ مختصر یوں کہیں، اگر جائزہ لیتے ہیں تو یوں نظر آتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ سب کے ساتھ مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی، جو بات یہاں میں اس تذکرے کی روشنی میں بات کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو خیال ہماری زندگیوں کے اندر جڑ پکڑتا جا رہا ہے، وہ یہ خیال ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کو کیوں آزما رہا ہے، یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں مصیبتیں، مجھے پر کیوں پریشانیاں ہیں؟ اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں وہ آدمی حرام کماتا ہے کبھی اس پہ اتنی مصیبتیں نہیں آتی، میں حلال روزی کمانا چاہتا ہوں میرے ہی سامنے مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کی تجارت کبھی خسارے سے دوچار نہیں ہوتی جبکہ وہ ناجائز طریقے کو اپناتا ہے، میں جائز طریقے کو اپناتا ہوں میری ہی تجارت میں گھاٹا کیوں ہوتا ہے؟ میں کبھی غلط طریقے سے کسی کا مال غصب نہیں کرتا ہوں، ہڑپ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے ہی ساتھ یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ فلاں آدمی جو دنیا کا سارے جا دنیا کا مال دبائے بیٹھا اس کے ساتھ مسائل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جاننا آج ہماری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ اس شکوے اور شکایت کے جذبے نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں یقیناً وہ بے شمار انعامات ہیں. ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سر تاپا ڈوبا ہوا ہے، لیکن اسے ذرا برابر اس کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر کتنے احسان ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ جذبہ کہ مصیبتیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں اسے صرف مصیبتیں دکھائی دے رہی ہیں. آج میں اسی جذبے کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ جو ہمارا سوال ہے کہ مصیبتیں میرے ہی ساتھ کیوں ہیں، مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جب ہم مسلمان ہیں، جب کچھ نہ کچھ کوشش کر کے حلال ہی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، استطاعت بھر عبادت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کی جتنے ممکن ہو کوشش کر کے پابندی کرتے ہیں، تب تو ہم پہ انعام و اکرام ہونا چاہیے. ہمارے مقابلے میں غیروں کو آرام میں دیکھتے ہیں اور ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا اس سوال کا اگر جواب ہم تلاش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات بابرکت ہے، پہلے تذکرہ کیا کہ بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہا کہ یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے، تمہیں پرکھ کر دیکھے، تمہیں جانچ کر دیکھے کہ ایوکم احسن عملا، نتیجے کے اعتبار سے کون عمل میں بہتر تم میں ثابت ہوتا ہے. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو یہ غلط سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں. قرآن مجید کی اس آیت سے تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، یہ اس دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شرط ہے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے انسان کو. یہ آزمائش انسانی زندگی کا خاصہ ہے، اس کے بغیر ایک انسان اپنے حقیقی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پتا کیا چلا؟ زندگی کے اندر آزمائش کا آنا ضروری ہے، زندگی کے اندر مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا ضروری ہے، زندگی کے اندر انسان کا مسائل سے دوچار ہونا ضروری ہے، وہ مسائل کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہو، یہ آئیں گے، یہ دنیا کا لازمی قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. اور اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات بیان فرمائی. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ سخت جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے جتنی قربت رکھنے والا، ان کے طریقے سے جتنا زیادہ تعلق رکھنے والا ہوگا اتنا زیادہ اسے آزمایا جائے گا. قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کی اس حدیث سے تو پتہ یہ چلا کہ مومن جتنا زیادہ اچھے ایمان والا ہوگا مصیبتیں اور مسائل اتنے ہی زیادہ اس کے سامنے آئیں گے. ہاں یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دونوں قسم سے ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نواز کر آزماتے ہیں، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو محروم رکھ کر آزماتے ہیں. اور اہل علم نے یہ بات تحقیق کی روشنی میں لکھی ہے کہ اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھین کر آزماتے ہیں، لے کر آزماتے ہیں، تو یہ آزمائش ہلکی ہوتی ہے اس آزمائش کے مقابلے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزمائے. دنیا نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھیں، ایک آدمی پریشانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آئے یہ زیادہ ہوتا ہے اس بات کے مقابلے میں کہ خوشی کے ماحول میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے. دنیا اس کو دیکھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش دونوں طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے کر آزماتے, کسی کو بیماری, کسی کو دولت تو کسی کو غربت, کسی کو خوشیاں تو کسی کو غم, کسی کو اولاد دے کر تو کسی کو اولاد سے محروم رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں, ہر میدان میں, ہر معاملے میں. اور اکثر و بیشتر آزمائش وہ ہلکی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محروم رکھ کر آزماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے بعد جو نبی کی سنت سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا آزمائش اتنی زیادہ آئے گی. پتہ کیا چلا, ایک کافر کے مقابلے میں مومن کی زندگی میں زیادہ آزمائشیں آئیں گی, ایک بدعتی کے مقابلے میں سنت کے پیروکار کے زندگی میں زیادہ آزمائشیں آئیں گی, ایک بے عمل کے مقابلے میں ایک با عمل انسان کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ آئیں گی, یہ گنہگار انسان کے مقابلے میں ایک نیک انسان کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ آئیں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا, کہا اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے سخت آزمائش جو ہوتی وہ انبیاء کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل, پھر ان سے جتنی زیادہ قربت رکھتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے, پھر اس سے جو جتنی زیادہ قربت رکھتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ, یہ آزمائش کی جگہ ہے. مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائشوں کے مقابلے میں شکایت نہیں کیا کرتا, وہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ ہر طرح اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے. لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے تب پھر پوری جواب مردی کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے, حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش بھی انجام کے اعتبار سے انشاءاللہ میرے حق میں بہتر ہوگی. ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے. آج یہ جو مسلمانوں کا ماحول ہے کہ پریشانیوں کو دیکھ کر, مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہر کسی کو دیکھے زبان پہ شکایت ہی شکایت نظر آتی ہے, مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ مصیبت میں بھی صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر, جس کو امام مسلم اپنی صحیح کے اندر بیان روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہا کہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے, کافر کے حق میں یہ جنت ہے. مومن کے حق میں یہ قید خانہ ہے, کافر کے حق میں یہ جنت ہے. اور جو آدمی اس دنیا کو اپنی جنت بنانا چاہتا ہے وہ خود کو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ دنیا کافر کی جنت ہے, مومن کا قید خانہ ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مورخین نے نقل کیا ہے جس سے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے سے گھوڑے پر سوار ہو کر, اچھی پوشاک لباس پہنے ہوئے, خوشبو استعمال کیے ہوئے چلے جا رہے تھے. آپ کے شاگردوں کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ چل رہی تھی ساتھ ساتھ. سامنے سے ایک یہودی آیا, اور یہودی تیلی تھا, تیل کا ویپار کرنے والا تھا. تیلی کے لباس پر آپ جانتے ہیں تیل کے دھبے پڑے ہوتے ہیں, تیل کی بو ہوتی ہے. تو اس یہودی نے ابن قیم رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے ابن قیم, آپ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے اور کافر کے حق میں جنت ہے, لیکن اس وقت آپ کون سے قید خانے میں ہیں, میں کون سی جنت میں ہوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے گھوڑے پر سوار ہیں, آپ اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں, آپ خوشبو سے معطر ہیں, اور میری حالت دیکھ رہے ہیں, میں پیدل چلا جا رہا ہوں, کپڑے میرے گندے ہیں, میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے. کہا کہ میں کون سی جنت میں ہوں اور آپ کون سے قید خانے میں؟ یہ قید خانہ ہے, یہ جنت ہے, یہ کون سا تضاد ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے ایک بات کہی تھی, اور یہی بات آج ہم اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو جواب دیا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھا, تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے, کافر دنیا میں کتنے ہی زیادہ عیش و آرام میں کیوں نہ ہو, کتنی ہی زیادہ خوشی میں زندگی گزارتا ہو, کتنے ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہو, آخرت میں اسے دنیا میں کتنی ہی زیادہ, اس کافر کے متعلق کا کہ کافر کتنی ہی زیادہ پریشانی میں کیوں نہ ہو, کتنے ہی زیادہ مسائل سے دو چار کیوں نہ ہو, کیسے ہی پریشانیوں کا شکار کیوں نہ ہو, آخرت میں جو اسے عذاب ملنے والا ہے اس عذاب کے مقابلے میں اس دنیا کی یہ مصیبتیں اس کے حق میں جنت ہی ہیں. اور اس کے مقابلے میں مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن دنیا میں کتنی ہی نعمتوں میں کیوں نہ ہو, کتنے ہی عیش و آرام میں کیوں نہ ہو, دنیا کی کتنی بڑی دولت اسے حاصل کیوں نہ ہو, جنت میں جو اسے انعام ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے حق میں قید خانہ ہی ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے اور کافر کے حق مومن کے حق میں قید خانہ اور کافر کے حق میں یہ جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ آزمائش انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. شکوے اور شکایت یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. یہ آزمائش دنیا کا لازمی خاصہ ہے, یہاں کا اٹل قانون ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو آزمائش میں اپنے آپ کو کھڑا اتارنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں, جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو آج ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن یہ کافر کو لایا جائے گا. یہ کیسے کافر کو لایا جائے گا؟ جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی, ہر طرح کا عیش و آرام اسے نصیب رہا ہوگا, ہر طرح کی خوشی اسے حاصل رہی ہوگی, ایسے کافر کو اللہ تبارک و تعالی لائیں گے اور ایک مرتبہ جہنم میں داخل کر کے نکالیں گے. ایک مرتبہ جہنم میں غوطہ دے کر نکالیں گے اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا, بتاؤ کبھی تم نے عیش و آرام دیکھا ہے؟ کبھی تم نے خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کافر یہ کہے گا کہ نہیں, مجھے تو زندگی میں کبھی کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے مقابلے میں ایک مومن کو لایا جائے گا جس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہوگی, مصیبت میں گزری ہوگی, ایسے ہی مسائل سے دوچار ہو کر دنیا سے گیا ہوگا. ایسے ایک مسلمان کو لایا جائے گا, ایک مومن کو لایا جائے گا اور جنت میں ایک مرتبہ داخل کر کے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کبھی کوئی پریشانی تھی؟ وہ آدمی کہے گا زندگی میں نے کبھی کوئی پریشانی جھیلی ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو جنت ملنے والی ہے وہ جنت اس قدر زیادہ عظیم ہے کہ اس جنت کے ایک زیارت, اس جنت کے ایک دورے کے مقابلے میں اس دنیا کی ساری پریشانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. مسلمانوں اسی یقین کے ساتھ جیو, اسی ایمان کے ساتھ جیو, اور خاص طور پہ ایمان پر عمل کرنے کے سلسلے میں اگر پریشانیاں آتی ہیں تو اس احساس کو زندہ رکھو کہ جو جنت ملنے والی ہے وہ جنت اتنی ہی زیادہ اہم ہے کہ آدمی اس کے لیے ہر طرح کی پریشانی کو جھیل لے. آدمی ہر طرح کی پریشانی کو جھیل لے, یہ جنت اتنی ہی زیادہ قیمتی. آپ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائی, اشد الناس بلاءً الانبیاء, سب سے زیادہ سخت آزمائش جو ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ دیکھ لیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے مقابلے میں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار گنا بہتر ایمان والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رابع ذات کے بعد سب سے اونچی شخصیت اللہ کے نبی کی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے پاک نہیں تھی, مصیبتوں سے خالی نہیں تھی. آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ صرف میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے مصیبتیں نہیں آنی چاہیے, میرے سنت کا پیروکار ہونے کی وجہ سے مجھے چھٹکارا مل جانا چاہیے, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نبی کی زندگی کو دیکھے. کتنی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی, ہر طرح کی آزمائش آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر طرح کے مسائل پیش آئے. آپ کی اولاد بچپن میں انتقال کر گئی, کتنے نر جو نرینا جو اولاد تھی جو آپ کے لڑکے تھے بچپن میں انتقال کر گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر, آپ نے صبر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر آپ کو زخم آئے, آپ کے دو دانت گر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں ایک کڑا لوہے کا کڑا داخل ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعرے بازی کی گئی جنگ احد کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی پریشانیاں بھی جھیلی جنگ خندق کے موقع پر. آپ جانتے ہیں بارہا آپ نے سنا ہے, کچھ صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور آ کر یہ بتایا کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, بھوک کے مارے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنا لباس اٹھا کر یہ بھی دکھایا تھا کہ تم ایک باندھے ہو تو میں دو دو پتھر پر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا الزام لگا. یہ کوئی چھوٹا موٹا چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی, کوئی معمولی پریشانی نہیں تھی. ایک معمولی درجے کا انسان بھی اپنے گھرانے کے سلسلے میں کوئی غلط بات سننا گوارا نہیں کرتا. نبی وقت کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگے, یہ کتنی بڑی آزمائش تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر کیا. کیسی کیسی پریشانیاں نہیں آئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوف کی وہ زندگی بھی دیکھنے کو ملی جنگ خندق کے موقع پر ہی, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نقل کی، کہا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کہا کہ یہ لوگ اندر سے ہلا دیے گئے، آدمی کی شخصیت اندر سے ہل کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور مومن یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس وقت آئے گی. یہ ساری آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. مسلمانوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، جب نبی اپنے ایمان کے باوجود آزمائشوں سے بری نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی آزمایا ہے اور ایسی سخت سخت آزمائشیں آئی ہیں، تب پھر ہم اور آپ کیوں اس کی امید رکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سکون اور اطمینان کا گہوارہ ہوگی؟ کیوں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہت پرسکون ہوا کریں گی؟ پرسکون زندگی کا ہونا یہ تو خطرے کی علامت ہے بسا اوقات، ہمیشہ سکون اور اطمینان ہونا بسا اوقات یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے ایک منظر یہ بھی نقل کیا، کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، کہا قیامت کے دن کافروں کو آگ پر جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو کافروں کو اپنے اچھے اچھے اعمال کیے ہوئے دنیا کے یاد آئیں گے، اس کے بارے میں وہ سوال کریں گے، تو کہا جائے گا کافروں سے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے جتنے اچھے اعمال کیے تھے ان کا بدلہ تو تمہیں دنیا ہی میں دے دیا گیا، جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے ان کا فائدہ تم نے دنیا ہی میں اٹھا لیا، آج کے دن تمہارے لیے عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس آیت کی روشنی میں سلف صالحین میں سے کئی ایک کے متعلق یہ بات نقل کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی کئی ایک صحابہ کے متعلق یہ بات، اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین میں سے کئی ایک افراد کے متعلق یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب ان کی زندگی میں بہت زیادہ خوشی آ جاتی یا ان کو جب بہت اچھی غذا میسر ہو جاتی یا بہت زیادہ سکون و اطمینان میسر ہو جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے اور آپس میں کہنے لگتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر ختم کر دینا چاہتے. ہمیشہ خوشی کا آنا، ہمیشہ اطمینان میں رہنا، سلف کی نظر میں یہ خطرے کی علامت ہوا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں دے دے رہا ہے، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ایسا تو نہیں. یہ سلف کا ڈر ہوا کرتا تھا، یہ سلف کا خوف ہوا کرتا تھا کہ ہمیشہ خوشی میں رہنا یہ ایک مومن کی زندگی کی علامت نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ خوشی میں رہتا ہے تو وہ دنیا کا برا انسان ہے، یہ مطلب ضروری نہیں. لیکن آزمائش کے تعلق سے آدمی کم از کم یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مجھے آزماتا ہے، یہ شکایت انسان کے زبان پر نہیں آنی چاہیے، یہ خیال انسان کے دل و دماغ کے اندر ہرگز ہرگز نہیں آنا چاہیے. اور اس لیے بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے بھی نہیں آنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومن کے ساتھ اگر اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہے اور اگر برا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں اچھا، اگر اس کے ساتھ اچھا ہو تب بھی اچھا ہے اور اگر اس کے ساتھ برا ہو تب بھی برا تب بھی اچھا ہی ہوا کرتا ہے. صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا کرتا ہے. ان اصابہ خیر شکر فکان خیر اللہ وان اصابته السراء شکر، اگر اسے خوشی مز ملتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، تو شکریہ ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے حق میں یہ چیز بہتر ہوا کرتی ہے. وان اصابته الضراء، اور اگر اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے، تکلیف لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، صبر تو آدمی صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے کے نتیجے میں جو مصیبت مصیبت تھی وہ انجام کے اعتبار سے مصیبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آزمائش سے کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے، آزمائش سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی وہ اپنی زبان پہ حرف شکایت نہیں لاتا ہے، چاہے اس کی اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کے گھریلو زندگی کا مسئلہ ہو، اس کے اپنے گھر بار کا معاملہ ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، یہ آزمائش دنیا کا لازمی حصہ ہے اور اس کو اپنے حق میں بہتر بنانے کی کوشش ایک مومن کیا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بارہا بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اگر کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کسی قسم کی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے, حتی الشوکتی یشاکوہا, یہاں تک کہ جو کانٹا اس کے پیر میں چبھتا ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی تکلیف, کانٹے چبھنے تک کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں, اس کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اور صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مصیبت اگر کسی مسلمان کو, کسی مومن کو لاحق ہوتی ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کا ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے. بیک وقت دو دو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے مصیبت سے نہ گھبراؤ, پریشانیاں سے نہ گھبراؤ, چاہے وہ کسی بھی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہے, یہ دنیا کا اصول ہے کہ آزمایا جائے گا. اور یہ آزمائش جیسے میں نے کہا کہ فرد کو انفرادی زندگی میں پیش آئے گی, ایک گھرانے کو اپنے گھریلو زندگی میں پیش آئے گی, خاندان قبیلے کو, بستی محلے کو, اور اس سے آگے بڑھ کر قوم کو قومی زندگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ان مسائل کا سامنا جب سامنا کرنا پڑے, صبر کرو, برداشت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت نہ کرو. اپنی زندگی کے اندر ناشکری کا جذبہ نہ لاؤ, اپنی طرف یہ نہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی مصیبتیں اتاری ہیں, اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعام تم پر کیے. سوچ کر دیکھیں ہماری زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے, ہماری زندگی کا وہ کون سا سانس ہے, ہماری زندگی کا وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم پر نہیں. اس لیے کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو, تو ایک معاملہ اپنی جگہ سے حل نہیں ہوگا, ایک معاملہ طے نہیں ہو پائے گا. جب زندگی چل رہی ہے, مسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں, جو مسائل آ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ختم ہو بھی رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو صرف مصیبتوں کو دیکھنا, صرف منفی پہلو کو دیکھنا, صرف نگیٹو پہلو کو دیکھنا ایک مومن کا شیوا نہیں ہوا کرتا. وہ دیکھتا بھی ہے, اس پہ صبر کرتا ہے, لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ اللہ کے انعامات کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. یہی ایک اچھے مومن کا, ایک سچے مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں شکوا کرنا, شکایت کرنا, مصیبتوں سے پریشان ہونا, تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوا کا دروازہ کھول لینا ایک مومن کا شیوا نہیں ہوا کرتا. آج کے مسلمانوں کو اسی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے ابتدائی میں بیان کیا, آج اگر کسی سے ملاقات کر لیجئے, کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس شکایت نہ ہو. ہر آدمی شکایتی ہے, ہر آدمی کے سامنے شکایت کا دفتر ہے. اس کے سامنے پریشانیاں ہیں, گھریلو پریشانیاں بھی, خاندان کے مسائل بھی ہیں, اولاد کی پریشانی بھی ہے, تعلیم اور تربیت کے مسائل بھی ہیں اس کے سامنے, صحت اور تندرستی کی طرف سے بھی پریشان ہے, قومی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, سیاسی سماجی قسم کے مسائل, سب شکایتوں کا دفتر ہی دفتر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا جذبہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں مزید دوں گا, تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. آپ اگر صرف مصیبتوں کو دیکھیں گے کبھی آپ شکر گزار نہیں بن سکتے. اس کے مقابلے مصیبتوں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے انعامات کی طرف بھی نظر کریں گے تو آپ شکر گزار بندے بنیں گے. اور جب آپ شکر گزار بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے مسائل کو خود بخود گھٹاتے جائیں گے, آپ کا شکر آپ کی مصیبتوں کا علاج بنتا جائے گا. یہی پیغام آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے دینا تھا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے پریشان ہونے کے بجائے ان کو صحیح انداز سے برداشت کرنے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہدایات ہم اور آپ کو ملتی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, چاہے انفرادی زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو, یا پھر قومی زندگی ہو, ہر طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مسائل سے محفوظ رکھے, ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے اور ان سے صحیح طریقے سے نبرد آزما ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو دین اور ایمان کی ہر بات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.